ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاب نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہفتے بھر کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، تو آج بھی ہم جائزہ لیں گے۔ تو ملاحظہ کیجئے آج کے اہم موضوعات اور ان کا خلاصہ۔
ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کی ابتدائی آزمائش، بش کی بدعنوانیوں کے خلاف مقدمے کی راہ میں پہلا قدم، شریف برادران کی نااہلی کا فیصلہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، روسی فوج کی جدید کاری کا روسی حکام کا عزم، فلسطینی گروہوں کے درمیان مذاکرات۔
جناب آپ نے ملاحظہ فرمایا، ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کا پائلٹ ٹیسٹ انجام دیا گیا، جسے ایٹمی میدان میں ایران کی ایک بڑی کامیابی اور پیش رفت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
ایران کے جنوبی شہر بوشہر کے ایٹمی بجلی گھر میں مختلف یونٹوں میں تمام مشینوں اور آلات کو نصب کیے جانے کا کام مکمل ہونے کے بعد اس بجلی گھر کے ریئیکٹر کا مجازی ایندھن کے ذریعے تجربہ کیا گیا۔ اس سے پہلے 1000 میگا واٹ کے اس بجلی گھر کے دیگر یونٹوں کا تجربہ کیا جا چکا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ غلام رضا آغازادے نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر میں مجازی ایندھن یا ڈمی فیول راڈز کی آزمائش کے بعد اس امید کا اظہار کیا کہ اس ایٹمی بجلی گھر کی آزمائش کے بعد مستقبل قریب میں صحیح معنوں میں بجلی پیدا کرنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ بوشہر ایٹمی بجلی گھر تیار کرنے کا کام 1974 میں ایک جرمن کمپنی کے تعاون سے شروع ہوا تھا، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جرمنی نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پروجیکٹ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 1992 میں تہران اور ماسکو کے درمیان اس ایٹمی بجلی گھر کی تکمیل کا معاہدہ ہوا اور طے پایا کہ اسے 1995 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ایران اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی بنیاد پر طے پایا تھا کہ اسے تکمیل کے بعد 1999 میں بجلی پیدا کرنے کا کام شروع ہو جائے گا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس تکمیل میں 10 سال کا مزید عرصہ لگ گیا۔ بدھ کے روز بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے ریئیکٹر کی آزمائش کے بعد روس کی فیڈرل ایٹمی ایجنسی کے سربراہ سرگئی کرینکوف نے بدھ کی شام ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ رضا آغازادہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر میں جدید ترین اور بے نظیر مشینیں نصب کی گئی ہیں اور اس ایٹمی بجلی گھر کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب صرف اسے شروع کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کو شروع کرنے کے لیے ایک نظام الاوقات تیار کیا گیا ہے اور ہر ایٹمی بجلی گھر کے لیے ایسا نظام الاوقات بنایا جاتا ہے۔ روس کی فیڈرل ایٹمی ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کا پروجیکٹ ایک شفاف اور کھلا پروجیکٹ ہے اور اس میں تمام سیف گارڈ معیاروں کا خیال رکھا گیا ہے۔ سرگئی کرینکوف نے کہا کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر میں ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس بجلی گھر سے صرف پرامن مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں۔ سرگئی کرینکوف نے پرامن ایٹمی انرجی سے استفادہ کرنے کے ایران کے حق پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روس کا موقف یہ ہے کہ ہر ملک کو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی انرجی سے استفادہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ رضا آغازادہ نے کہا کہ ایران ایٹمی شعبے میں ترقی کرنے کا عزم مستحکم رکھتا ہے اور بوشہر ایٹمی بجلی گھر مقررہ وقت پر آزمائشی آپریشنوں کے نتائج آنے کے بعد کام کرنا شروع کر دے گا۔ آغازادہ نے بتایا کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے لیے ترقی یافتہ ضروری ساز و سامان حاصل کرنے میں بڑی مشکلیں پیش آئیں، تاہم اس وقت اس بجلی گھر میں تمام ضروری ساز و سامان اور مشینیں نصب کر دی گئی ہیں اور بجلی گھر آزمائشی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ معاہدوں کے مطابق بوشہر ایٹمی بجلی گھر کو شروع کر کے ایک سال تک چلانا روس کی ذمہ داری ہے اور اس مدت میں روس ایران کو ضروری ٹیکنالوجی بھی فراہم کرے گا۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ رضا آغا زادہ نے کہا کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر میں تمام مشینیں نصب کرنے کے بعد اس بجلی گھر کو بدھ کے روز آزمائشی طور پر چلایا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ بوشہر ایٹمی بجلی گھر میں پائلٹ آپریشن شروع کرنے کے موقع پر رضا آغا زادہ اور سرگئی کرینکوف کے علاوہ دونوں ملکوں کے ایٹمی ماہرین بھی موجود تھے۔
اور اب امریکہ چلتے ہیں۔ ناظرین، امریکی سینٹ نے سابق صدر بش کے خلاف بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کے تحت مقدمے کے لیے پہلے قدم کے طور پر ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
وائٹ ہاؤس سے بش کے نکلنے کے ایک مہینے بعد امریکی سینٹ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بش انتظامیہ کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے غرض سے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ سینٹ کی عدالتی کمیٹی کے سربراہ پیٹرک لیہی نے کہا کہ یہ کمیٹی بش کے دور حکومت میں عدالتی انحرافات کے سلسلے میں تحقیق کرنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے گی۔ پیٹرک لیہی نے کہا کہ سینٹ کی عدالتی کمیٹی 4 مارچ کو اس کمیشن کے طریقہ کار پر غور و خوض کرے گی۔ اس طرح کے کمیشن کے تشکیل پا جانے کی صورت میں دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے دوران بش انتظامیہ کا حصہ رہ چکے عہدیداروں کے خلاف فائل تیار کر لی جائے گی۔ قیدیوں کو شکنجہ دیا جانا، غیر قانونی طریقے سے شہریوں کے ٹیلی فونی گفتگو سننا، ابو غریب جیل کے قیدیوں کے تعلق سے ہونے والی امریکہ کی رسوائی، خفیہ دستاویزات کی نابودی اور سی آئی اے کے خفیہ اہلکاروں کے ناموں کا افشا، یہ چند اہم الزامات ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران بش انتظامیہ پر عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض الزامات کے تحت من جملہ سی آئی اے کے خفیہ اہلکار والری پالمے کا نام فاش کرنے کے الزام میں لوئس لیبی کی عدالت نے امریکہ کے نائب صدر کے سیکرٹریٹ کے سربراہ کو 20 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ابو غریب جیل میں قیدیوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی اقدامات اور سلوک کی بنا پر کئی امریکی فوجیوں اور فوجی افسروں کو سزائیں دی جا چکی ہیں، جبکہ موجودہ ثبوت و شواہد سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کی سابقہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار من جملہ نائب صدر ڈک چینی، سابق وزیر جنگ ڈونلڈ رمسفیلڈ اور حتیٰ خود سابق امریکی صدر بش کو اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کی پہلے سے اطلاع تھی، اور بعض خبروں میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ابو غریب میں قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا گیا تھا وہ امریکی حکام کے کہنے پر ہی کیا گیا تھا۔ اسی لیے امریکی کانگریس میں متعدد ڈیموکریٹس ارکان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان مسائل کا جائزہ لیں۔ بش کے 8 سالہ دور اقتدار میں امریکی کانگریس پر 6 سال تک ریپبلکن کا تسلط ہونے کی بنا پر وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے غیر قانونی اقدامات کا جائزہ لینے کی کوشش کا موقع نہ مل سکا۔ یہاں تک کہ سن 2007 سے 2009 تک کے عرصے کے دوران بھی جب ڈیموکریٹس امریکی کانگریس میں اکثریت میں آ گئے، ڈیموکریٹس لیڈروں نے قانونی محاذ آرائی سے بچنے کے لیے بش حکومت کے خلاف محاذ نہ کھولا تاکہ صدارتی انتخابات کی فضا جو ڈیموکریٹس کے حق میں بنی تھی وہ خراب نہ ہو۔ حالانکہ اس وقت بھی بعض نمائندوں میں، جن میں ڈینیس کوسینیچ بھی شامل ہیں، بش پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام لگا کر ان کا مواخذہ کرنے کی تحریک چلانے کی بات کی تھی، لیکن اس وقت ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اب جبکہ حکومت بھی ڈیموکریٹس کی ہی ہے اور کانگریس پر بھی انہی کا قبضہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بش کے خلاف مقدمہ چلانے کی راہ میں موجود تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں اور سارے راستے ہموار ہیں۔ بش انتظامیہ کے عہدیداروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی تحریک چلانے والوں کا خیال ہے کہ اس طرح آئندہ غیر قانونی اقدامات انجام دینے کا سدے باب کیا جا سکے گا، جس سے عالمی سطح پر امریکہ کی رسوائی ہوتی ہے۔ لیکن امریکی سینٹ کی عدالتی کمیٹی کے سربراہ کے بیان پر صدر باراک اوباما کا سرد رد عمل اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے موجودہ حکام سابق انتظامیہ کے عہدیداروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ موجودہ اقتصادی بحران کے دوران انہیں ریپبلکنز کی حمایت کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکی سینٹ کی طرف سے ایک کمیشن کی تشکیل کے بعد اگر کسی کے خلاف کوئی حکم نہ بھی جاری کیا گیا، پھر بھی امریکہ کے نیو کنزرویٹیوز کے دور کے بہت سے غیر قانونی اقدامات سے پردہ بہرحال اٹھے گا۔
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. دروز قبل پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے شریف برادران کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد پورے ملک میں اور خاص طور پر صوبہ پنجاب میں نون لیگ کے کارکنوں کی طرف سے ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اس درمیان نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف نے اس فیصلے کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے, اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے شریک چیئرمین اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ یہ فیصلہ انہی کی ایما پر سامنے آیا ہے. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار سجاد میر.
دیکھیے جی, بہت فرق پیدا ہو گیا اس سے, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو نااہل قرار دینے سے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے وہ ایک طرح کے سیٹ اپ سے باہر ہو گیا ہے. نواز شریف بلا شرکت غیر کہا جا سکتا ہے پنجاب کے لیڈر ہیں, ان کو یہاں احترام کی نظر دیکھا جاتا ہے. پورے پاکستان میں 2/3 مینڈیٹ بھی لے چکے ہیں, پورے پاکستان میں سے وہ وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے ہیں. تو بڑی جماعت کو, اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ سب سے اہم جماعت یہ ہے, اور ایک طرح کے نیشنل لیڈر ہیں. زرداری صاحب تو ابھی اس پورے کھیل میں آئے تھے, اس سے پہلے وہ قومی سطح کے لیڈر نہیں تھے. ان کا باہر ہو جانا نواز شریف کا ایک کرائسس کریٹ کرے گا, اور جواب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ گورنر رول نافذ کر دیا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی. اسمبلی کا اجلاس ہوتا, نیا لیڈر منتخب کرتا. گورنر رول نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے یا آصف زرداری صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم نہیں ہونے دینی, اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں کی ضرورت ہے توڑنے کی اور ہارس ٹریڈنگ کی, وہ اس عرصے میں وہ کریں گے. تو گویا یہ ایک طرح کا دونوں کے درمیان دوری پیدا ہو گئی ہے. اور نواز شریف نے بھی کل جلسے میں جو ایک بات کہی ہے وہ بالکل کھل کر, ایک طرح کی سول نافرمانی بھی کہا جا سکتا ہے, سول وار بھی کہا جا سکتا ہے کہ جا کے قبضہ کریں اور حکومت چلائیں, ان کے آرڈر نہیں مانیں. موومنٹ وکیلوں کی جو ہے اس میں ایک طرح کی جان پڑ جائے گی, اگرچہ اب اس کو پنجاب حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہوگی. گورنر پنجاب بھی اس طرح کا رول ادا کر رہے ہیں اس وقت, جبکہ پاکستان کے بارے میں, افغانستان اور پاکستان کے بارے میں تھنکنگ ایک وہاں پروسیس جاری ہے امریکہ میں. پاکستان کے چیف آف سٹاف, وزیر خارجہ دونوں وہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ آئی ایس آئی کے چیف بھی ہیں, جنرل جہانگیر کرامت جو چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں اور تھنک ٹینک کے بھی ممبر رہے ہیں امریکہ کے, اور وہاں ہمارے امبیسڈر بھی رہے ہیں, وہ بھی مدد کر رہے ہیں. حسین حقانی وغیرہ بھی ہیں, پینٹاگون, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ادھر سے سی آئی اے وغیرہ, سب لوگ مل بیٹھ کر, یوں کہا جائے کہ خطے کی قسمت کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں پاکستان کی بڑی ایک کلیدی حیثیت اور رول ہے, اس میں حکومت پر زیادہ دباؤ پڑے گا, ڈٹرمن ہوں گے. سوات میں ڈیسٹیبلائز تھے, انہوں نے اس میں ایگریمنٹ کیا, اب پنجاب میں ڈیسٹیبلٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف یہی نہیں ہے کہ سیاسی طور پر حکومتوں کے آنے جانے کا مسئلہ ہے, بلکہ ویک بھی کرتی ہیں حکومت کے اس سٹینڈ کو جو کسی بڑے لیول پر وہ لے سکتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں کوئی بھی خوش نہیں ہے, کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن نکالا جا سکتا کہ نہیں, یہ وقت ہی بتائے گا. آئندہ 3-4 مہینے پاکستان کی سیاست میں بہت ہی اہم ہوں گے, اور اس کا آغاز اسی واقعے سے ہوا ہے.
روس کے نائب وزیراعظم سرگئی ایوانوف نے کہا ہے کہ ماسکو اپنی فوج کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہے, اور امریکہ کے میزائل سسٹم کو دیکھتے ہوئے ایسا کرنا ضروری ہے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
روس کے نائب وزیراعظم سرگئی ایوانوف نے دوما کے نمائندوں سے خطاب میں کہا کہ روس اپنی دفاعی قوت کی تقویت و پیش رفت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے پرعزم ہیں, خواہ کتنے ہی اخراجات برداشت کیوں نہ کرنا پڑے. ایوانوف نے کہا کہ حکومت نے جدید ترین فوجی ساز و سامان کی خریداری اور اسی طرح دفاعی شعبے میں تحقیقات اور روسی فوج کے پاس موجود ساز و سامان کی جدید کاری کے لیے اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس دوران ترجیحات ایٹمی اور اسٹریٹیجک شعبوں کو حاصل ہیں. روس کے نائب وزیر اعظم نے روسی پارلیمنٹ ڈیوما سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ بات کھل کر کہنا چاہتے ہیں کہ سب کو اس بات کا علم ہو جائے. روس کے سیاسی اور فوجی حکام نے ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے فوجی منصوبے کے مقابلے میں ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپنی دفاعی قوت کی بنیادوں کو مزید مستحکم بنائیں. روس کے نائب وزیر اعظم نے اس سے پہلے حالیہ میونخ اجلاس میں جو سیکیورٹی سے متعلق تھا کہا تھا کہ امریکہ کا میزائلی سسٹم نصب کیا جانا میزائلی میدان میں توازن کو واشنگٹن کے حق میں کر دے گا جو روس کے لیے باعث تشویش ہے. امریکہ نے بش جونیئر کے دور حکومت میں ایسا منصوبہ پیش کیا تھا جس کی بنیاد پر واشنگٹن پولینڈ اور ہنگری میں جو روس کے پڑوس میں واقع ہیں اینٹی میزائل سسٹم نصب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روس امریکہ کے اس طرح کے میزائلی سسٹم کی توسیع کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے. امریکہ میں باراک اوباما کے برسر اقتدار آنے کے بعد روس میں اس طرح کی امید کی جا رہی ہے کہ شاید واشنگٹن اپنے اس منصوبے سے دست بردار ہو جائے, لیکن ابھی تک باراک اوباما نے اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس طرح کے منصوبے پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں لندن سے شائع ہونے والی میگزین ٹائمز نے ایک خبر شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اوباما نے روس سے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کی طرف سے اپنے اپنے 80% اسلحوں میں کمی کے منصوبے کا جواب دے, جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1000 ایٹم بم کو تباہ کر دیا جائے, جبکہ روس کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایسی کوئی درخواست یا تجویز موصول نہیں ہوئی ہے. دوسرے لفظوں میں روسی حکام نے ابھی تک کریملین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن کے کسی بھی طرح کے عملی اقدام کا مشاہدہ نہیں کیا ہے, اور یہی صورتحال اس بات کا باعث بنی ہے کہ عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود روسی حکام اپنے دفاعی پروگرام اور اس کے اخراجات میں کسی بھی طرح کی کمی نہ کریں. روس کے فوج کے سربراہ ماکروف نے حتی یہاں تک اعلان کیا ہے کہ قطب شمالی کو فوجی علاقے میں تبدیل کرنے کے بعض ملکوں کی کوششوں پر ماسکو ہرگز خاموش نہیں بیٹھے گا, اور وہ اس کے لیے اپنی فوجی منصوبہ بندی کرے گا. یہ ایسی حالت میں ہے کہ روس کے نائب وزیر اقتصاد الیکسی کودرین نے کہا ہے کہ ملک کا بجٹ گزشتہ سال کی بنسبت 30% کم ہو گیا ہے.
ناظرین, ایک طرف جہاں امریکہ اور صہیونی حکومت کی فلسطین کے تعلق سے سازشیں اور ان کے توسیع پسندانہ اقدامات میں تیزی آتی جا رہی ہے, دوسری طرف فلسطینی گروہوں نے ایک بار پھر مل بیٹھ کر اپنے اختلافات حل کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ اس سلسلے میں گزشتہ روز قاہرہ میں حماس فتح اور دیگر فلسطینی گروہوں کے درمیان مذاکرات انجام پائے جسے مثبت قرار دیا گیا ہے. اس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سکندر عباس زیدی صاحب کو. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم
زیدی صاحب. ایک بحرانی صورتحال کے بعد جیسا کہ غزہ میں دسمبر کے آخری دنوں سے شروع ہوئی تھی اور جنوری کے آخری ہفتے تک یا دوسرے تیسرے ہفتے تک جاری رہی, یعنی وحشیانہ حملہ, اور اس کے بعد جس طریقے سے ابھی بھی غزہ میں بحرانی صورتحال ہے, اس کے پیش نظر فلسطینی گروہوں نے مذاکرات انجام دیے ہیں قاہرہ میں. کیا کہیں گے اس طرح کے مذاکرات کے بارے میں اور اس کو کس زاویے نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ مذاکرات بہت اچھی چیز ہے. یہ تو کافی عرصہ پہلے ہی سے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہیں ان مذاکرات کی, لیکن ان گروپوں میں کچھ اسرائیلی اور امریکی جو تھے ایجنٹ, وہ ان کوششوں کو برابر نہیں ہونے دیا انہوں نے, اور یہ ثمرآور نہیں ہو سکیں باہمی اختلافات کو ختم کرنے کی جو کوششیں تھیں. لیکن کل سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں, اور مختلف گروپ حماس اور فتح دوسرے گروپ فلسطینیوں کے وہ بیٹھے ہیں اور باہمی طور پر اختلافات کو ختم کرنے کے لیے لاہے عمل اختیار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان میں جو سیاسی طور پر اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر بالا تر ہو کر وہ آپس پہ سوچیں گے, اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا جو سلسلہ ان گروپوں میں جاری رہتا ہے وہ ختم ہوگا, اور اس پہ مزید اختلافی سلسلے میں کوئی بات نہیں کریں گے. تو یہ بہت خوشائن بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو کامیابی دے, اور یہ ایک مرکز پہ پھر اکٹھے ہو جائیں فلسطینی, تاکہ باہمی اتحاد اور یگانگت سے اپنے مسائل کو حل کر سکیں.
زیدی صاحب, ماضی میں بھی حماس اور فتح کے درمیان متعدد بار مذاکرات ہو چکے ہیں, لیکن دیکھا گیا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی جو تفرقہ انگیز پالیسیاں ہیں, ان کی جو فتنے, ان کی سازشیں ہیں, اور خود فتح کی جو ہے وہ ناقبت اندیشی کی بنیاد پر ناکام رہے ہیں اس طرح کے مذاکرات, تو اس مرتبہ کیا توقع کی جا سکتی ہے جبکہ بحرانی دور سے گزر رہا ہے فلسطین, اور بحرانی صورتحال سے پورا علاقہ گزر رہا ہے؟
یقیناً یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ان کو باہمی اختلافات کو ختم کر کے اپنے صفوں میں ایسے عناصر کو نکالنا چاہیے. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں 2006 کے جو الیکشن تھے جس میں حماس نے واضح طور پر کامیابی حاصل کی, اس کی نمائندگی کو تسلیم ہی نہیں کیا یورپ نے. اگر کر لیا جاتا اور فلسطینیوں کی ایک جس کے آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کے نتیجے میں ان کا وجود, حکومت کا وجود عمل میں آیا, لیکن اس کو دلی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا. اگر اس وقت یہ چیزیں تسلیم کر لیا جاتا ان کے حقوق کو, تو یہ نہ. دوسری بات یہ ہے کہ حماس کی تو کوشش رہی ہے ہر دور میں کہ فلسطینیوں میں باہمی اختلافات کو ختم کیا جائے, لیکن فتح کی صفوں میں چند ایسے عناصر کی موجودگی جس کی وجہ سے ان کوششوں کو ہمیشہ دھچکا لگا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ جو ان صفوں میں موجود ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ فلسطین کے مختلف گروپ آپس میں اکٹھے ہوں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اپنے مشترکہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں.
جی,
تو یہ مشکلات کچھ ہیں.
تو اب ایک ایسے وقت جب مذاکرات شروع ہوئے ہیں, تو آپ امریکہ اور صہیونی حکومت کے ممکنہ کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, ابھی آپ نے پچھلے دنوں جو الیکشن ہوئے اسرائیل میں, اس میں بھی ان کی جو سامنے کوئی کسی نے واضح برتری حاصل نہیں کی, تو ان کا سیاسی نظام بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, ان کو سیاسی استحکام نہیں ہے. اور اب دیکھیں گے کہ جو بھی گورنمنٹ سامنے آتی ہے اس کا کیا لائحہ عمل ہوتا ہے, کیا وہ کس حد تک مخلص ہوگی کہ فلسطینیوں کو ان کا حق رائے دہی دینے میں یا ان کے حقوق دینے میں, وہ بعد کی بات ہے, اب دیکھیں گے. لیکن اب دیکھیں 22 روز تک جو خون کی ندیاں بہائی گئیں, اور اس میں بہت سے تمام یورپی طاقتیں خاموش رہیں, یورپی طاقتوں کے ساتھ عرب دنیا کے آپ رویہ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں خاموشی نیم رضامندی, وہ ان کا بھی ان کے ساتھ ایک قسم کا خاموشی ہونا بھی ان کی کاروائیوں میں ایسے ہی تھا کہ جیسے وہ شریک ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور فلسطینیوں کے. اب ان حالات کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب جب کہ قاہرہ میں کل سے کچھ نشستیں ہو چکی ہیں, آج بھی کچھ اگلا دور ہوا ہے مذاکرات کا, جس میں وہ یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے باہمی طور پر اپنے سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر متحد ہونے کی بات کی اور باہمی اتحاد کی بات کی ہے. بیان بازی کے جو کرتے ہیں مطلب گروپوں کے کچھ عناصر, وہ نہیں ایک دوسرے کے خلاف کریں گے اور سوچ سمجھ کے اکٹھے ہو کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کریں.
جی, ایک ڈیڑھ منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے, میں یہاں پر یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حماس نے ان مذاکرات کے تناظر میں فلسطینی گروہوں اور عرب ممالک سے کہا ہے کہ یہ جو ایک مفاہمت کی فضا جو پیدا ہوئی ہے اور جو کوشش ہو رہی ہے ایک پلیٹ فارم پر لانے کی, قومی وفاق کی حکومت تشکیل دینے کی, اس میں وہ مدد کریں, کیا توقع کی جا سکتی ہے عربوں اور عرب ممالک سے؟
دیکھیں جی, میرے خیال میں بہت کم عرب ممالک میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جو سنجیدہ ہیں کہ فلسطین کے مسائل کا ایک پائیدار حل تلاش کیا جائے, کیونکہ ابھی آپ پچھلے 22 روزہ جنگ جو اس پہ وحشیانہ طور پر نافذ اوپر فلسطینیوں پہ اوپر مسلط کی گئی ہے, اس کے بعد ان کی خاموشی سے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے. اور اگر وہ کچھ, میرے خیال میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ باہمی طور پر ابھی اردن میں اور اس میں جو سیاسی قیدی ہیں اور غزہ کے سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے باہمی طور پر کوشش کریں اور اس میں کام کریں, حکومتوں کے جو خاص طور پر جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں انہیں چاہیے کہ ان کو سیاسی مسائل کو سیاسی طور پر حل کریں اور ان کو نزدیک لائیں اور ایک ایسی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے فلسطینیوں کے لیے کہ جہاں متحد ہو کر ایک آواز ہو کر اپنے نقطۂ نظر پیش کر سکیں.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سنی. یقینی طور پر حماس سے اب یہی کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ایل او